السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
پہلی مشترکہ فوجی مشقوں میں شرکت کے لیے روس کی زمینی فوج کے دستے پاکستان پہنچ گئے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
مقدس اوراق کی بے حرمتی کے الزام میں ایک شخص گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک سودے پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نواز شریف کی خطاب پر استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اظہار اطمینان. وادی کشمیر میں مظاہرے جاری. تازہ تشدد میں 1 ہلاک، 50 سے زائد افراد زخمی. میں ہوں یوسف جمیل. سرے سے مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں شام کے باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے شہریوں نے خبر دی ہے کہ فضائی حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور مقامی مبصروں کے مطابق ان میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تھائی لینڈ کے جنوبی صوبے یالا میں جمعے کے روز ایک بم دھماکہ ہوا اور بندوقوں سے حملے ہوئے جس میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے.
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک سودے پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
یہ تھی نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ کی جھلک جسے ہم تھوڑی دیر میں آپ کو سنوائیں گے. دوسری اہم خبروں میں امریکہ کے صدر براک اوباما جمعے کے روز اس بل کو ویٹو کر رہے ہیں جو کانگریس نے منظور کیا تھا. اور شام کے شمالی شہر حلب میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملوں میں شدت آ گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. روس کی زمینی افواج کا ایک دستہ پاکستان پہنچ گیا ہے جو کل سے روس اور پاکستان کی پہلی بار ہونے والی مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں 24 ستمبر سے پاکستان میں شروع ہو رہی ہیں اور ان میں شرکت کے لیے روسی فوجی پاکستان پہنچ گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق روس کی زمینی فوج کے دستے پہلی مرتبہ پاکستان پہنچے. یہ فوجی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی اور حکام کے مطابق ان سے 2 طرفہ فوجی تعاون میں اضافہ ہوگا. پاکستان اور روس کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں نمایاں بہتری آئی ہے، خاص طور پر 2014 کے بعد سے جب روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی اٹھا لی تھی. اس پابندی کے خاتمے کے بعد روس کی طرف سے پاکستان کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کا ایک معاہدہ بھی طے پا چکا ہے، لیکن تاحال وہ ہیلی کاپٹر پاکستان کو ملے نہیں ہیں. دفاعی تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ روس اس خطے کا اہم ملک ہے اور ان کے بقول یہ مشترکہ فوجی مشقیں 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے میں اہم ثابت ہوں گی.
جی، روس ایک امپورٹنٹ ریجنل کنٹری ہے اور SCO کے ممبرز ہیں. پاکستان بھی اب بن چکا ہے. روس بہت امپورٹنٹ ممبر ہے SCO کا. خطے کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. اس کا اثر رسوخ ہے سینٹرل ایشیا میں اور باقی دنیا میں. تو اس لحاظ سے اگر روس اور پاکستان قریب آتے ہیں تو ایک اچھا شگون ہے، اچھی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے. ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ ڈپلومیسی کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. جس طرح پاکستان اور امریکہ یا پاکستان اور چین کی ملٹریز کے درمیان میں بہت قریبی تعلقات ہیں، اسی طریقے سے اگر تعلقات کی روس کے ساتھ بھی تعلقات استوار ہوتے ہیں آگے چل کے، تو وہ پھر ہماری ڈپلومیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول بن سکتا ہے.
حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری عہدیدار بھی ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد پر اتفاق کیا گیا تھا. پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں ایسے وقت ہونے جا رہی ہیں جب خطے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی میں اضافے کی وجہ لائن آف کنٹرول کے قریب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ اتوار کو عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت بنی۔ حال ہی میں بھارت اور روس کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی ہوئیں جن کی میزبانی روس نے کی۔ ماسکو اور دہلی کے درمیان بھی قریبی سیاسی اور دفاعی تعاون ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان یہ فوجی مشقیں بہت پہلے سے طے تھیں اور ان کا موجودہ علاقائی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رواں ہفتے ہی پاکستانی فضائیہ نے ہائی مارک 2016 نامی مشقوں کا آغاز بھی کیا۔ پاکستانی فضائیہ کا کہنا ہے کہ یہ معمول کی مشقیں ہیں لیکن انہیں فضائیہ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ادھر جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے کاریاں کے قریب انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز کے دورے پر کہا کہ پاکستان ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے لیکن ان کے بقول اب صورتحال بدل رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر فوج کے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلح افواج ملک کے چپے چپے کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ ان کے بقول چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت اور فرانس کے مابین 36
ایسے میں جبکہ بھارت کے ایک فوجی اڈے پر حملے کے سبب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، نئی دہلی نے پاکستان کے ساتھ ایک اہم نوعیت کے آبی معاہدے پر پھر سے غور کے امکانات کا عندیہ دیا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار نے آبی جنگ میں الجھنے کی تکرار کے خلاف خبردار کیا ہے۔ 1960 کے ایک معاہدے کے تحت پاکستان کو مغرب میں ہمالیائی دریاؤں کو جو بھارت کی طرف سے بہتے ہیں استعمال کا حق حاصل ہے، جبکہ بھارت کو مشرق میں 3 دریاؤں تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ مغربی دریا انڈس، چناب اور جہلم پاکستان میں زراعت اور پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہیں، اور ایسے میں جبکہ بھارت سے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوارپ نے کہا کہ ایسے معاہدے پر کام کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون ہو، یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے چند ہی گھنٹے بعد اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جان ایلیسن نے نشاندہی کی کہ انڈس واٹر معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 جنگوں کے باوجود بھی باقی رہا۔ بھارت نے جمعے کے روز فرانس کے 36 رافیل لڑاکا جیٹ طیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر دہلی میں وزیر دفاع منوہر پارکر اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ژان ویز لا دریاں کی موجودگی میں دستخط ہوئے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور فرانس کے مابین 36 رافیل جنگی طیاروں کے ایک سودے پر جمعہ کے روز دستخط کیے گئے۔ یہ دستخط وزیر دفاع منوہر پریکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے ہم منصب جیان ایز لینڈرائن کی موجودگی میں نئی دہلی میں ہوئے۔ 7.8 بلین یورو کا یہ سودا بھارتی ایئر فورس کے لیے بہت اہم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت اس کی مدد سے فضا میں اپنی بالادستی قائم کرے گا۔ حالیہ برسوں میں یہ سب سے بڑا دفاعی سودا ہے۔ یہ جنگی طیارہ جدید ترین میزائل اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس میں بھارت کی ضرورت کے مطابق تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کی وصولیابی کے ساتھ ہی انڈین ایئر فورس کی مار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 16 ماہ قبل فرانس کے اپنے دورے میں اس سودے کا اعلان کیا تھا۔ یہ طیارہ میٹیور اور اسکلپ جیسے جدید ترین میزائلوں سے لیس ہے۔ اس کی خاص بات بیانڈ ویژول رینج BVR میٹور میزائل ہے جو کہ 150 کلومیٹر کی مسافت تک ہوا سے ہوا میں نشانہ لگا سکتا ہے۔ اسکلپ طویل مسافت تک ہوا سے سطح پر مار کرنے والا کروز میزائل ہے جس کی مار کرنے کی صلاحیت 300 کلومیٹر ہے۔ کرگل جنگ کے دوران بھارت نے 50 کلومیٹر والے BVR کا استعمال کیا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس یہ میزائل نہیں تھا، البتہ بعد کو اس نے 80 کلومیٹر تک کا BVR حاصل کیا۔ دفاعی امور کے ماہر اور فورس ڈیفنس کے ایڈیٹر پروین ساہنی کے مطابق رافیل جنگی طیارے سے بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر بہت زیادہ جنگی طیارے ہوں تو ان کا رکھ رکھاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ ڈیل تو اچھی ہے ہی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بٹ بات یہ آتی ہے کہ اب جیسے اس ڈیل کے اندر ایک کلاوز یہ بھی ہے کہ ہم 50% اور بھی لے سکتے ہیں۔ اب کیا وہ ہم لیں گے نہیں لیں گے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے آن دا نیگیٹو سائڈ کہ ہمارے پاس پھر بہت طریقے کے الگ الگ ایئر کرافٹ، کامبیٹ ایئر کرافٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی مینٹیننس میں بہت پرابلم ہوتی ہے, ان کی کنورژنز میں بہت پرابلم ہوتی ہے. اس لیے اب یہ جو 36 آ گئے یہ تو اچھی بات ہے. ابھی سرکار کو طے کرتا ہے کہ کیا ہم اور ایکسرسائز کریں گے آپشن کو کہ ہم نہیں ایکسرسائز کریں گے. سو ایکچولی اٹس اے پازیٹیو تھنگ, بیکاز یہ تو بہت ٹائم سے چل رہا تھا, کتنے سالوں سے یہ چل رہی تھی. تو یہ ہمارے اچھا ہمارے جو بائی لیٹرل ریلیشن ہیں فرانس کے ساتھ وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اوور آل اے ون ون سچویشن, ایکسپٹ کہ انڈین ایئر فورس کے لیے یہ ابھی ایک کیونکہ بہت مہنگا ایئر کرافٹ ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی سرکار اس کے بعد اور اسٹیپ کیا لے گی.
یہ طیارے 36 ماہ میں ملنے شروع ہو جائیں گے اور 66 ماہ میں سپلائی مکمل ہوگی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت اور فرانس کے درمیان 36 لڑاکا طیاروں کے سودے پر پاکستان کی حکومت نے تو کسی رد عمل کا ابھی تک اظہار نہیں کیا, لیکن تجزیہ کاروں نے اس پر تشویش ظاہر کی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
بھارت نے فرانس سے 36 رفال لڑاکا طیاروں کی خریداری کے اربوں ڈالر مالیت کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. گوکہ ان طیاروں کی خریداری کے لیے بھارت کے فرانس کے ساتھ ایک عرصے سے مذاکرات جاری تھے, لیکن یہ معاہدہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب بھارت کے اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ماضی کی نسبت شدید تناؤ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان نے باضابطہ طور پر اس معاہدے پر کوئی رد عمل تو ظاہر نہیں کیا, لیکن اسلام آباد یہ کہتا آیا ہے کہ دو خود مختار ملکوں کے مابین ہونے والے معاہدوں پر وہ معترض نہیں, لیکن اگر اس کے خطے اور پاکستان کی سلامتی پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہو تو اسے اس پر تحفظات ہوں گے. روا ماہی امریکہ کے ساتھ بھارت کے ایک دفاعی معاہدے پر بھی پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ خطے میں اسلحے کی دوڑ میں شامل تو نہیں ہونا چاہتا, لیکن وہ اپنی کم سے کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے اقدام ضرور کرے گا. پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل اور دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب کہتے ہیں کہ خطے میں اسلحے کی دوڑ کے خدشات موجود ہیں جو کہ دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں نہیں.
ہمارا ٹوٹل جو بجٹ تھا دفاعی وہ تقریباً کوئی 7.5 ارب ڈالر کے قریب تھا, جبکہ بھارت کا جو بجٹ تھا وہ کوئی 42 ارب ڈالر تھا. تو اس صورتحال میں خطے میں توازن کی بات پاکستان ہمیشہ کرتا رہا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے, اور اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی تو پھر لازمن پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا. لیکن خطے کے عوام کے لیے یہ بہتر نہیں ہے چیز, کیونکہ اس سے جو خرچہ عوام کی بھلائی وغیرہ پہ ہونا چاہیے وہ دفاع پہ ہو جائے گا.
لیکن دفاعی امور کی ایک اور تجزیہ کار عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ دفاعی ضروریات کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہر ملک کو ہوتی ہے, اور اس میں اسلحے کی دوڑ شروع کرنا مناسب نہیں.
میرا یہ خیال کہ اس سے کوئی عام ریس جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ اب نیوکلیئر ڈیٹرنس کے بعد ملٹری ماڈرنائزیشن تو ایک تو یہ ہے کہ کریں گے دونوں, پاکستان کو جتنی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ اس سے ایک ریئیکٹو پروکیورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہو.
پاکستان بھی امریکہ سے 8 F-16 لڑاکا طیارے خرید رہا تھا, لیکن رواں سال کے اوائل میں کانگریس کی طرف سے ان کے لیے زر اعانت روکے جانے کے بعد یہ طیارے فی الحال پاکستان کو حاصل نہیں ہو سکے ہیں. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فضائیہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی فوج نے مہمند اور باجوڑ ایجنسیوں کے علاقوں میں سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر دو حملے پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو مشتبہ جنگجوؤں نے پاک افغان سرحد کی دوسری جانب سے کیے تھے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان کے شمال مغرب میں واقع دو قبائلی علاقوں مومن اور باجوڑ میں سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر مبینہ طور پر سرحد پار سے آئے شدت پسندوں کے حملوں کو ناکام بنانے کا بتایا گیا ہے. مقامی ذرائع کے مطابق شدت پسندوں نے مومن کے علاقے شیخ بابا اور باجوڑ میں نواپاس میں قائم چیک پوسٹ پر حملہ کیا. سیکورٹی فورسز نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان حملوں کو ناکام بنا دیا اور کسی بھی طرح کی جانی نقصان کے بارے میں اطلاع سامنے نہیں آئی. ان اطلاعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ ان علاقوں تک صحافیوں کی رسائی نہیں ہے. کلدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے ایک دڑے جماعت الاحرار نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے مومن ایجنسی کی تحصیل امبار کے ایک سرحدی علاقے میں نماز جمعہ کے دوران خودکش بم حملے میں کم از کم 36 افراد مارے گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری بھی جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس سے قبل بھی ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور ان کی چوکیوں پر حملے ہوتے رہے ہیں جن میں مقامی عسکریت پسندوں کے علاوہ سرحد پار سے بھی شدت پسند بھی کاروائی کرتے رہے ہیں۔ پاکستانی فوج قبائلی علاقوں خصوصاً شمالی وزیرستان میں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائی کر کے ہزاروں دہشت گردوں کو ہلاک اور ان کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا بتا چکی ہے، لیکن حکام کے بقول بہت سے عسکریت پسند فوجی کاروائیوں کی وجہ سے فرار ہو کر سرحد پار افغانستان چلے گئے ہیں جہاں انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں قائم کر رکھی ہے، اور پاکستان کی عسکری قیادت ان کے خلاف کاروائیوں اور سرحد کی مؤثر نگرانی کے لیے افغان حکومت سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ تاہم افغان قیادت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے ہاں تخریبی کاروائیاں کرنے والے دہشت گرد پاکستانی علاقوں کو استعمال کرتے ہیں جن کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسری ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کر رہا ہے۔ ادھر ایک اور قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے پھلوں سے لدے چار ٹرکوں کو نظر آتش کرتے ہوئے متعدد افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ٹرک پھل لے کر وانا سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے کہ اسپن تنگی کے علاقے میں مسلح افراد نے انہیں روکا اور ان پر سوار ڈرائیور اور ان کے معاونین کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ادھر طالبان دھڑے کے ایک لیڈر گلبدین حکمتیار کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی بلیک لسٹ سے نکالنے کا کام کل سے شروع ہو گیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور پیس کونسل کا کہنا ہے کہ حکمت یار اس کے فوراً بعد کابل واپس لوٹیں گے جب ان کا نام بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں طالبان نے اردگان صوبے کے دارالحکومت پر قبضے کی کوشش میں ترین کوٹ پر حملہ کیا ہے اور میسور شہر کے لیے جانے والی سڑکوں کو باغیوں نے کوئی دو ہفتے سے بند کر رکھا ہے۔ دونوں جانب کے لوگوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہوئی ہیں۔ دریاسنا افغان سیکیورٹی فورسز نے ننگرہار صوبے کے حصارک ڈسٹرکٹ میں اس کاروائی کے ہفتوں کے بعد کامیابی حاصل کی ہے جو داعش سے علاقہ واپس لینے کے لیے کی گئی تھی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
تھائی لینڈ کے جنوبی صوبے یالا میں جمعے کے روز ایک بم دھماکہ ہوا اور بندوقوں سے حملے میں تین پولیس اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔ یہاں مسلمان علیحدگی پسند ریاست کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ ایک پولیس عہدیدار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ پولیس افسران دو ٹرکوں میں سفر کر رہے تھے جب پہلی گاڑی سڑک کنارے نصب بم دھماکے سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد باغیوں نے دوسری گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ صرف ایک ماہ قبل تھائی لینڈ کے تین مرکزی سیاحتی قصبوں میں چار افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جس سے یہ خطرہ بڑھ گیا رہا ہے کہ باغی اپنا دائرہ سیاحتی مقام تک بڑھا رہے ہیں۔ شام کے باغیوں کے قبضے والے شہر حلب کے شہریوں نے خبر دی ہے کہ فضائی حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور مقامی مبصروں کے مطابق ان میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ حلب میں یہ شدید ترین بمباری بدھ کو دیر گئے شامی ہیلی کاپٹروں اور روسی جنگی طیاروں نے کی اور یہ ابھی بھی جاری ہے۔ ان کا نشانہ وہ رہائشی علاقے اور عمارتیں ہیں جو وائٹ ہیلمٹ نامی رضاکار گروپ کے زیر استعمال ہیں۔ اس سے پہلے شامی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس فائر بندی کی ناکامی کے بعد جو امریکہ اور روس کے درمیان معاہدے کے تحت ہوئی تھی وہ نئی فوجی کاروائیاں شروع کر رہا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگران گروپ نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ رات کو شروع ہونے والے یہ کم از کم 30 فضائی حملے تھے جو جمعے کی صبح تک جاری رہے۔ شام کے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ اس کی دو عمارتیں اس فضائی بمباری کا شکار ہو گئیں۔ امریکی فوج اور خفیہ اداروں کے عہدیدار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا روس کے پاس یہ صلاحیت اور خواہش موجود ہے کہ وہ شام میں بڑھتے ہوئے بحران کے بارے میں کچھ کر سکے۔ امریکہ روس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ انسانی تباہ کاریوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جمعرات کے روز شامی فوج نے شمالی شہر حلب کے ان علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے نئی مہم کا اعلان کیا ہے جو باغیوں کے زیر قبضہ ہیں۔ اس اعلان سے جنگ بندی دوبارہ قائم کرنے کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ان علاقوں میں پسے ہوئے شہریوں تک امداد پہنچانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ دریں اسنا جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انٹرنیشنل سیرین سپورٹ گروپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ کے بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف نے شام میں حکومت مخالف گروپ سے کہا ہے کہ وہ کسی امن سمجھوتے کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ سرگئی لوروف کے الفاظ، ہم جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی جانب سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور مشورہ دیا جا رہا ہے کہ شام کی حکومت کو یک طرفہ طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تاہم ہمارا اصرار ہے کہ حکومت مخالف گروپوں کو بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ النصرہ اور داعش جیسی فورسز حالات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ میرے خیال میں اس بارے میں ہم سب متفق ہیں، تاہم اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے سرگئی لوروف کے۔ یہ میٹنگ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ میٹنگ میں موجود اقوام متحدہ کے نمائندے نے اسے ایک طویل، مشکل اور مایوس کن اجلاس قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ سیاسی حل اور مذاکرات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جان کیری کے الفاظ،
And the regime must do their part, or this will have no chance.
تاہم اس دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے صرف ہم کوششیں نہیں کر سکتے، روس اور شامی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا یا پھر امن کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا مواقع ہیں، کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم اس راستے پر ایک ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ امریکی خفیہ ادارے کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس شام مسئلے کے سیاسی حل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تاہم بقول ان کے شام شاید ایسا نہ کرے۔ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سیاسی عمل کا نتیجہ شامی صدر بشار الاسد کو برطرف کرنے کی صورت میں ہی قابل قبول ہوگا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما جمعے کے روز اس بل کو ویٹو کریں گے جو کانگریس نے منظور کیا تھا اور جس کے تحت 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں میں بچ جانے والوں اور متاثرین کے خاندانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ نقصانات کے ہر جانے کے لیے سعودی عرب پر مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اوباما کا کہنا ہے کہ یہ قانون سمندر پار امریکیوں کو قانونی خطرات سے دوچار کر دے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک برا بل ہے۔ توقع ہے کہ کانگریس صدر کے ویٹو کو مسترد کر دے گی، جس کے لیے اسے 2/3 ارکان کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ امریکی جنوب مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ کی میئر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ چاہیں گی کہ وہ ویڈیو جاری کر دی جائے جس میں منگل کے روز پولیس کو ایک نہتے افریقن امریکی پر گولی چلاتے دکھایا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ویڈیو کب دکھائی جائے گی۔ میئر جینیفر رابرٹس نے جمعے کے روز سی این این کو بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ویڈیو جاری کر دی جائے اور ہم تفتیش کاروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ رابرٹس نے کہا کہ وہ اور شہر کے دوسرے عہدیدار وفاقی تحقیقاتی بیورو اور ریاستی تحقیقاتی بیورو کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ کتنی جلدی اس ویڈیو کو عوام کے لیے جاری کر دیا جائے۔ واشنگٹن میں کانگریس کی بلیک کاکس کے چیئرمین جے کے بٹرفیلڈ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویڈیو ریلیز کی جائے۔ انہوں نے سی این این سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس بدقسمت رات کیا واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے ریاست کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں تیسری مسلسل رات مظاہرے جاری رہے، لیکن یہ زیادہ تر پرامن تھے۔ سینکڑوں مظاہرین نے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدھی رات کو مارچ کیا جو جمعے کی صبح تک جاری رہا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب تک یہ مظاہرے پرامن رہتے ہیں ان کا اس کرفیو کو نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ شارلٹ کے سابق میئر اور موجودہ گورنر پیٹ میکروری نے اس سے پہلے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس قانون شکنی کرنے والوں کو گرفتار کرے گی۔ ہم کسی قسم کی تشدد آمیز کاروائیوں اور عملہ کی توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب، آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے انداز زندگی یا امریکن وے آف لائف کے بارے میں۔ بیرونی دنیا میں اکثر لوگ امریکی طرز زندگی کے بارے میں مختلف نوعیت کے خیالات رکھتے ہیں اور اسے بہت پیچیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سا انداز زندگی ہے۔ انڈیویجولسٹک یعنی انفرادی، ڈائنامک یعنی متحرک، اور پریگمیٹک یعنی عملیت پسند۔ اس کے علاوہ اور بھی محرکات ہیں جن پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ پہلے امریکی طرز زندگی کے ان تین اصولوں کے بارے میں بات کر لیں۔ پہلا جو اصول ہے یعنی انفرادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرز زندگی میں ایک فرد کی قدر و قیمت اور اس کی عزت و وقار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور کسی ایسے فرد کو دوسروں سے کم نہیں سمجھا جاتا جو اتنا خوش نصیب نہ ہو جس قدر کے دوسرے ہیں۔ جبکہ دوسرے اور تیسرے اصولوں کے مطابق اس شخص کی انفرادی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کی مسلسل کارکردگی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کام میں انسانی عظمت کا راز پوشیدہ ہے، اسے کامیابیوں کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے اور کبھی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خود پر اور اپنی محنت اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں نوجوان، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، نو عمری سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں کے زمانے میں کام کرنے والے ان طلبہ اور طالبات کے لیے خاص طور پر ملازمتوں کے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں، اور یوں ان کو ابتدائی سے دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود پر اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاشرے کی طرز زندگی میں ایک اور بات جسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ہیومینٹی یعنی انسانیت، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی عزت و وقار اور عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ایسے لوگوں کی جو مدد کے مستحق ہیں انسانی بنیادوں پر مدد کی جائے، اور یہ مدد صرف ملکی سرحدوں کے اندر تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ امریکہ کی سرحدوں سے باہر بھی فراہم کی جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں خواب و ضرورتیں قدرتی آفات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہوں یا کسی اور وجہ سے، وہ مدد کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ اپنے طرز حیات میں امریکی اس بات کے قائل ہیں کہ آگے کی جانب دیکھا جائے، رجائیت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے، اور امریکی اپنی سوچ اور عمل کے اعتبار سے دنیا کے انتہائی مخیر لوگوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی مدد کے بڑے بڑے منصوبوں میں شریک رہتے ہیں۔ آج جو طرز زندگی یہاں امریکہ میں پایا جاتا ہے، گزشتہ کئی عشروں کے دوران اینتھروپولوجسٹس اور ماہرین سماجیات کے نظریات کی بنیاد پر بتدریج وجود میں آیا ہے، جس میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ رابطوں اور بات چیت میں صاف کوئی سے کام لیا جائے، اور اسی لیے یہاں کے لوگ خود اپنے بارے میں بھی انکشافات کرتے ہوئے شاذ و نادر ہی شرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ اختلافات کو طے کرنے کے لیے براہ راست رابطوں کو درست طریقہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر دوسری ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کا امریکیوں سے کم تعلق رہا ہو انہیں اکثر غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امریکی اس بات پر بڑی شدت سے یقین رکھتے ہیں کہ اگر وقت اور توانائی، مہارت اور قوت ارادی کا استعمال کیا جائے تو کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چیلنج پر پورا اترا جا سکتا ہے، اور اس تصور یا نظریے کی مثال دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی بحریہ کی کنسٹرکشن بٹالینز کے موٹو پر نظر آتی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے دا ڈیفیکلٹ وی ڈو امیجیٹلی دا امپاسبل ٹیکس لٹل لانگر، مطلب یہ کہ مشکل کام تو ہم فوراً ہی کر لیتے ہیں لیکن جو ناممکن ہوتا ہے اسے کرنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ دوسری اور بہت سی باتوں کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز امریکی زندگی کا خاصہ ہے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت۔ وہ وقت کے ضیاع پر بالکل یقین نہیں رکھتے، وہ تیزی سے کام کر کے اپنی کارکردگی بڑھا کر اور دوسرے طریقوں سے وقت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر انہیں وقت ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے تو اسے پسند نہیں کرتے. وہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں گے, جبکہ بہت سے لوگوں کا رویہ وقت کے بارے میں اس سے مختلف ہوتا ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. ایم کیو ایم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے مطالبے کے مطابق اس کے ارکان اسمبلی استعفے نہیں دیں گے. اس رپورٹ کی تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین بیان کر رہے ہیں.
متحدہ قومی موومنٹ لندن کے مطالبے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان نے اسمبلی سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنما ندیم نصرت نے ایک روز قبل ایم کیو ایم کے بانی کے حق میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایم کیو ایم اور اس کے بانی ایک ہی ہیں اور ایم کیو ایم ایک تھی اور ایک رہے گی. ندیم نصرت کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بانی ایم کیو ایم سے لا تعلقی کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور اپنی ذاتی حیثیت میں عوام سے مینڈیٹ لینا چاہیے. جمعے کو سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن نے کہا,
کسی کی بھی تسلی اور تشفی کے لیے استعفی نہیں دیا جا سکتا. یہ عوام کی امانت ہے, یہ قوم کی امانت ہے, اور اگر استعفی دینے کی ضرورت بھی پڑی تو اس کے لیے ہماری ترجیحات کا مکمل نہ ہونا اور عوام کا ہم پر اعتماد کا نہ ہونا وہ شامل ہو.
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ممبر سندھ اسمبلی جمال احمد نے وائس آف امریکہ سے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی کے اجلاس میں کہا گیا کہ ارکان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور جو چاہے ایم کیو ایم میں رہے, استعفی دے دے یا کسی اور جماعت میں شامل ہو جائے.
سارے پاکستانی ہیں, سارے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں موقع ملنا چاہیے. اور جو لوگ باہر سے بیٹھ کے بیانات دے رہے, میں سمجھتا ہوں کہ باہر سے بیٹھ کے بیان دینا آسان کام ہے اور فیلڈ میں رہ کے کام کرنا مشکل کام ہے.
ممبر سندھ اسمبلی جمال احمد کا مزید کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اور ان کے مسائل کو سن کر ان کو حل کیا جانا چاہیے. تجزیہ کار مظہر عباس نے صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے راستے اب جدا ہیں اور اس کی وجہ صرف 22 اگست کی تقریر نہیں بلکہ پچھلے 2.5 سال کے وہ واقعات ہیں جو ایم کیو ایم میں جنم لے رہے تھے. وہ اختلافات ہیں جو 2013 کے انتخابات کے بعد سامنے آ رہے تھے اور اس کی پہلی جھلک مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور ان کے ساتھیوں کی علیحدگی کی صورت میں سامنے آئی تھی.
خلیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کے درمیان کھینچی گئی. اس کے بعد ایم کیو ایم کو دوسرا نقصان یہ ہوا کہ کوئی بھی پاکستان میں ایک ایسی سیاسی قیادت نہیں تھی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. اس سے جو اندرونی طور پہ ایم کیو ایم کے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے لندن کی قیادت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں یہاں سیاست کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اگلے 5-6 مہینے میں یہ صورتحال اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایم کیو ایم اب ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس کے طور پہ ہی کام کرے گی.
اس سے قبل ایم کیو ایم پاکستان نے لندن میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے 4 ارکان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا, جس کے بعد لندن سے ندیم نصرت نے ایم کیو ایم کے کنوینئر کی حیثیت سے ایم کیو ایم کے بانی کی تائید سے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی, تنظیم اور تمام شعبوں کو تحلیل کر دیا تھا. ایک طرف ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کا ایک دوسرے کو فارغ کرنے کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف ایم کیو ایم کے دفاتر بند کرنے اور گرائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. 22 اگست کو ایم کیو ایم کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر اور نعروں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہنگامہ آرائی اور میڈیا پر حملوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کو سیل کر دیا تھا. پھر ایم کیو ایم کے دیگر دفاتر بند اور گرانا شروع کیا تھا. ایم کیو ایم کے کارکن اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا. پھر ایم کیو ایم پاکستان نے ڈاکٹر فاروق ستار کی رہنمائی میں اعلان کیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اب پاکستان ہی سے چلایا جائے گا، اور بالآخر ایم کیو ایم پاکستان نے لندن میں اپنے بانی سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اور سندھ اسمبلی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا کر سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے جواب میں ایم کیو ایم لندن نے ان اقدامات کی مذمت کی تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قصور میں ایک نوجوان پر توہین مذہب کا الزام لگائے جانے کے ایک روز بعد ہی پولیس نے ایک اور شخص کو قرآن کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے ناصر محمود۔
صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں پولیس نے ایک شخص کو قرآن کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ کنگن پور نامی علاقے کی پولیس نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ارشد نامی شخص کے بارے میں پولیس کو درخواست موصول ہوئی، جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ شخص موتی مسجد میں قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ پولیس نے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ارشد کو گرفتار کیا اور مقدمہ درج کر کے اسے جیل منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر ملزم کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہوتا۔ رواں ہفتے ہی ضلع قصور کے ایک اور علاقے پھول نگر میں پولیس نے ایک مسیحی نوجوان کو بھی توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس نوجوان پر الزام تھا کہ اس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر مذہبی طور پر توہین آمیز تصویر کو پسند کیا اور اسے اپنے موبائل فون پر محفوظ بھی کیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ توہین مذہب کے ان دونوں مبینہ واقعات پر ماضی کی نسبت متعلقہ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوئی اور نہ ہی ملزمان کو مشتعل افراد کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ جس میں مذہب یا مقدس شخصیات کی توہین کے مبینہ ملزمان کو مشتعل ہجوم جان لیوا تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے، جبکہ بعض واقعات میں ایسے ملزمان کو قانون کی حراست کے دوران بھی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں اور آزاد خیال حلقے ایک عرصے سے اس بنا پر توہین مذہب کے قانون میں ترمیم کا مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ بہت سے واقعات میں لوگ ذاتی اناد کی وجہ سے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تاہم بظاہر مذہبی حلقوں کے اثر و رسوخ کے باعث اب تک اس ضمن میں کوئی بھی حکومت پیش رفت نہیں کر سکی ہے، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسے اقدام کیے جا رہے ہیں کہ جس سے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد لی جا سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کشمیری علیحدگی پسندوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مسئلہ بقول ان کے پوری شدت سے پیش کرنے پر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کو سراہا ہے۔ اسی اثنا میں وادی کے مختلف حصوں میں جمعے کے روز پھر سے احتجاج ہوئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو 77ویں روز بھی بازار بند رہے اور ٹرانسپورٹ سروسز معطل رہیں۔ کئی مقامات پر لوگوں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں ریلیاں نکالیں اور مخصوص مقامات کی طرف لانگ مارچ شروع کیے، لیکن حفاظتی دستوں نے فوری طور پر حرکت میں آ کر ریلیاں منتشر کیں اور ٹیئر گیس شیل اور پیلٹ گن چلا کر جلوسوں کو آگے بڑھنے سے روکا۔ بعض جگہوں پر جن میں دارالحکومت سری نگر اور چرار شریف، بانڈی پور، پلہالن اور کوکرناگ کے قصبے اور علاقے بھی شامل ہیں، مظاہرین اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ 50 سے زائد افراد، جن میں 4 پولیس والے بھی شامل ہیں، کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ شمال مغربی ضلع بارہمولہ کے نادی ہلگاؤں میں فوج نے مبینہ طور پر پتھراو کرنے والے نوجوانوں اور نو عمر لڑکوں کی ایک ٹولی پر گولی چلائی، جس سے 22 سالہ وسیم لون ہلاک ہو گیا۔ اس طرح گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران مظاہرین اور سنگ باری کرنے والے ہجوموں پر حفاظت دستوں کی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 88 ہو گئی ہے۔ جمعے کو اس سے پہلے انتظامیہ نے سری نگر کے 7 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں میں ایک مرتبہ پھر کرفیو نافذ کیا، جبکہ وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں حفاظتی پابندیاں عائد کی گئیں۔ دریاستا استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے بھارتی کشمیر کی صورتحال پر دیے گئے بیان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس سے جرت مندانہ، حقیقت پسندانہ اور کشمیری عوام کے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی قرار دیا ہے۔ سرکردہ آزادی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، نواز شریف نے مسئلہ کشمیر کو جرت کے ساتھ بین الاقوامی برادری کے سامنے اجاگر کیا، ایسا کر کے انہوں نے کشمیریوں کا ایک مخلص دوست اور ہمدرد ہونے کا ثبوت دیا۔ سعید گیلانی نے مزید کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی ماورائے عدالت ہلاکتوں اور مظالم کی آزادانہ تفتیش اور ذمہ داروں کو سزا دینے اور ریاست سے فوجی انخلا کے مطالبے کر کے دراصل وہی بات کہی ہے جو ہم کہتے چلے آئے ہیں، لیکن تاحال ہماری بات نکار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہ گئی ہے۔ کشمیر کے میروائز مولوی عمر فاروق کی قیادت میں سرگرم استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے اتحاد حریت کانگریس کے دڑے نے ایک بیان میں کہا، ہم کشمیریوں کے حق پر مبنی سیاسی کاز کی پیروی کرنے کے لیے نواز شریف کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پر اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کے سلسلے میں جو تجاویز پیش کی، ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا، ہم پاکستانی وزیر اعظم کے اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھارتی کشمیر میں ہو رہی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالیوں کا ذکر بھی کیا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو گمبھیر صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرواز عمر گزشتہ کئی ہفتے سے سری نگر کے ایک جیل میں بند ہیں۔ اسی طرح کے بیانات تقریباً تمام دوسری ہم خیال کشمیری جماعتوں اور ان کے قائدین نے بھی دیے ہیں۔ اس طرح کے ایک بیان میں کشمیری خواتین کی قدامت پسند تنظیم دختران ملت کی سربراہ سیدہ آسیہ اندرابی نے کہا کہ نواز شریف کا بیان جرت مندانہ اور حقیقت پسندانہ تھا، اور اب یہ مہذب دنیا کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کشمیر کے تئیں برابر اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے یا حقائق ادراک کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر سید صلاح الدین نے کہا کہ نواز شریف نے کشمیر پر اپنے ملک کے موقف کو بھرپور انداز میں اقوام عالم کے سامنے رکھا اور اس سے ان کے بقول کشمیریوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یوسف جمیل ہمیں سری نگر سے یہ رپورٹ دے رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی اقوام متحدہ میں تقریر کو کشمیری علیحدگی پسندوں نے سراہا ہے، لیکن بھارت کی متعدد سیاسی جماعتوں اور حکومت نے وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر پر جس میں انہوں نے کشمیر اور حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کا ذکر کیا تھا، نکتہ چینی کی ہے۔ خیر رہے کہ برہان وانی 8 جولائی کو بھارتی افواج کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جس کے بعد بھارتی کشمیر میں وسیع پیمانے پر بے چینی پھیل گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے کانگریس مین ٹیڈ پوس سے کانفرنس کال میں ایک گفتگو کی ہے، جنہوں نے اپنی ایک ساتھی کانگریس وومن کے ہمراہ پاکستان کو دہشت گردی کی معاونت کرنے والا ملک قرار دینے کا ایک بل کانگریس میں پیش کیا ہے۔ ٹیٹپو نے اس بل کے محرکات کی وضاحت کی، ان کے انٹرویو پر مبنی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکی کانگریس میں دو قانون سازوں نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کی مدد کرنے والی ریاست قرار دیا جائے۔ یہ بل دہشت گردی سے متعلق امور کی ایوان نمائندگان کی ذیلی کمیٹی کے سربراہ کانگریس مین ٹیڈ پو اور کانگریس وومن ڈینا اروڑا باکر نے متعارف کروایا ہے۔ مجوزہ مسودہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی امریکہ میں موجودگی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ان کے خطاب کے موقع پر پیش کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے کچھ دیر پہلے کانگریس مین ٹیڈ پو سے ایک کانفرنس کال میں اس بل کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ ایک سوال کے جواب میں کانگریس مین ٹیڈ پو کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں مسلسل دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ کانگریس مین ٹیڈ پو نے پاکستان کو ایک ناقابل بھروسہ اتحادی قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ ملک امریکہ کے دشمنوں کی برسوں تک اعانت کرتا رہا ہے۔ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے سے لے کر پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کی موجودگی تک بہت سے شواہد موجود ہیں جو یہ تعین کریں گے کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس بل کو پیش کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے، کانگریس مین ٹیڈ پو کا کہنا تھا، پاکستان نے ایک فوجی چھاؤنی سے تقریباً 1000 میٹر دور اسامہ بن لادن کو چھپا کر رکھا، اور میرے نزدیک آئی ایس آئی کو اس بات کا علم تھا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ दूसरे उन्होंने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब एक हेलीकॉप्टर वहां गिरकर तबाह हो गया तो पाकिस्तान ने इसकी मालूमात हमारे दुश्मन तक पहुंचाई, हालांकि वो हमारा इत्तेहादी था, मिसाल के तौर पर चीन तक ये मालूमात पहुंचाई। इसके अलावा पाकिस्तान का इलाका तालिबान, अलकायदा और हकानी नेटवर्क के लिए एक महफूज पनाहगाह है। डीवा सर्विस की जानिब से पूछे जाने वाले इस सवाल पर कि वो अफगानिस्तान के अमन मुआहिदे में भारत के किरदार और दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में क्या सोचते हैं, कांग्रेसमैन पो का कहना था, मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि मेरे नजदीक अमरीका और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बढ़ावा मिलना चाहिए और अमरीका को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो काबिल भरोसा शराकत दार है और हम इस पर एतबार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास तफसीली सबूत हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की एयानत करता है जिसकी बिना पर उन्होंने ये कानून पेश किया है। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को इसके धोखे की वजह से रकम देना बंद करें और इसे दहशतगर्दी की हमायत करने वाली रियासत करार दें। उनके बकौल अमरीकी सदर बिल मंजूर होने के 90 रोज में रिपोर्ट जारी करें कि आया पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी की हमायत की है या नहीं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अक़्वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में फलस्तीन और इसराइल के रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तुंद और तेज बयानात सामने आए हैं। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इजलास से अपने खिताब में कहा कि मगरबी किनारे में इसराइल की तरफ से यहूदी आबादकारी के जारी मंसूबे के मसले के दो रियासती हल की उम्मीदों को तबाह कर रहे हैं। इसराइल की हुकूमत ने आबादकारी की तामीरात के जो मंसूबे शुरू कर रखे हैं वो दो रियासती हल के लिए बाकी रह जाने वाले इम्कानात को तबाह कर रहे हैं। इजलास से अपनी तकरीर में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अब्बास के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो हर मामले पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ वाहिद यहूदी रियासत के हक पर कोई बात नहीं की जाएगी। उन्होंने अब्बास को दावत दी कि वो इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करें और वो भी फलस्तीनी कानून साज कौंसिल से बराह रास्त बात करना चाहेंगे। माजी में इसराइली क़यादत की तरफ से ऐसी पेशकश को फलस्तीन मुस्तरद कर चुका है। याहू ने कहा है कि सिक्योरिटी के एक बड़े तातुल के बाइस 50 करोड़ सारिफीन की जाती मालूमात चोरी हो गई हैं। डेटा चोरी होने के इस मामले का इंकशाफ जुमेरात को किया गया जो मुश्किल में घिरे इंटरनेट के इस इदारे को सन 2014 से लगने वाला ताजा तरीन झटका है। चोरी होने वाले डेटा में नाम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, तारीख पैदाइश, पासवर्ड और अकाउंट होल्डर की शनाख्त की तस्दीक करने वाले सिक्योरिटी सवालात शामिल हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जुमेरात के इजलास में मशरिक़ वुस्ता के मसाइल तकरीरों में गालिब रहे। वॉइस ऑफ अमेरिका की मार्गरेट बशीर ने अपनी रिपोर्ट में इन मसाइल को मौजू बनाया है। मजीद तफसीलात के साथ अंजुम हेरल्ड गिल।
पिछले साल जुलाई में 6 आलमी ताकतों और ईरान ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को समेटने पर इत्तफाक किया था। अक़्वामे मुत्तहिदा में ईरानी सदर ने अमरीका पर जोर दिया कि वो इस मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आगे आए जो इकदामात से मुतालिक जामे मुश्तरका मंसूबे यानी JCPOA के नाम से जाना जाता है। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था, अमरीका की जानिब से पिछले कई महीनों के दौरान JCPOA पर अमल दरामद ना किया जाना एक गैर मुनासिब रवैये को जाहिर करता है जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। ईरान की जानिब से इस बारे में मायूसी का इजहार किया जाता रहा है कि गैर मुल्की बैंक इसके मुल्क के साथ लेन देन करने से हिचकिचा रहे हैं। बाद अजां एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रूहानी ने अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की इस तजवीज़ पर नुक्ताचीनी की कि शाम में इंसानी हमदर्दी की इमदाद पहुंचाने और इस तनाज़े के कई किरदारों के दरमियान एतमाद की दोबारा बहाली के लिए वहां तमाम जंगी जहाज़ों को फिजाओं में जाने से रोक लिया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा,
و همه ما باید تلاش بکنیم این کمک ها برسه. این
we must all focus on getting this aid to those who need it, which has
nothing لازمی طور پر ان لوگوں تک امداد پہنچانے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جنہیں اس کی ضرورت ہے, جس کا پروازیں روک دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ پروازیں روک دیتے ہیں تو آپ دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں, چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں. روحانی نے کہا کہ دہشت گرد اچھی طرح مسلح ہیں اور ان کے پاس صرف طیاروں کی کمی ہے, اس لیے اگر شامی اور بین الاقوامی جنگی طیاروں کو اڈوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس سے دہشت گردوں کی مدد ہوگی. اسرائیلی اور فلسطینی تنازع کے سلسلے میں فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی تعمیر میں توسیع سے کسی دو ریاستی حل کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا
ان الاستيطان غیر شرعی
The settlements are illegal in
یہ بستیاں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے غیر قانونی ہیں, اس لیے ہم ان بستیوں کے سلسلے میں سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے اپنی ہر ممکن کوششیں جاری رکھیں گے. ہمیں توقع ہے کہ کوئی اس پر ووٹ نہیں دے گا. تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس کا دفاع کیا. ان کا کہنا تھا
Given its history of hostility towards the UN, or towards Israel rather,
اسرائیل سے اس کی عداوت کی تاریخ کے پیش نظر کیا کوئی واقعتاً یہ یقین رکھتا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کو یہ تعین کرنے کی اجازت دے گا کہ ہماری سلامتی اور ہمارے انتہائی اہم اور بنیادی مفادات کیا ہیں؟ ہم اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیل پر شرائط مسلط کرنے کی کوئی بھی کوشش قبول نہیں کریں گے. اسی دوران عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی حکومت اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں پیش رفت کر رہی ہے. ان کے الفاظ
وَكَانَتْ هُنَاكَ مَسَاحَاتْ شَاسِعَةً
A year ago, I stood here as there was large
ایک سال پہلے جب میں یہاں کھڑا تھا تو اس وقت عراق کا ایک بڑا علاقہ دہشت گرد گروپ داعش کے قبضے میں تھا, جبکہ آج ہم دوبارہ اسی جگہ پر آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ عراق کو آزاد کرایا جائے اور عراقیوں کو اپنے اتحاد اور عزم مصمم کی بدولت اپنا زیادہ تر علاقہ آزاد کرانے میں کامیابی حاصل ہوتی رہی ہے. آئندہ مہینوں میں شمالی شہر موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک بڑے حملے کی توقع کی جا رہی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پولیس کے ہاتھوں دو افریقی امریکیوں کی ہلاکتوں کے بعد ریاست میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے مسئلے پر امریکی سیاستدانوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا. تجزیہ کاروں کی نظر میں اس وقت بہترین طریقہ ہلاک ہونے والے افریقی امریکیوں کے خاندان والوں سے تعزیت کرنا ہے. تفصیلات سلاتس کا ہوک کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
جمعرات کے روز ریاست پینسلوینیا میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی شہروں میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات اور جرائم پر افسوس کا اظہار کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the
ایسے میں جب ہم پوری دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں, ہمارے ملک کی ساکھ دنیا میں خراب دکھائی دیتی ہے. ہم کیسے دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنے ہی شہروں پر کنٹرول نہیں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ حالات کا ذمہ دار منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ٹھہرایا اور ملک میں امن و امان کے قیام سے متعلق اقدامات اٹھانے کا وعدہ کیا. ایک دفعہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ
We will appoint the best prosecutors, investigators and federal law enforcement officers in the country to dismantle
ہم ملک میں بہترین عہدیدار, تفتیش کار اور قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کو تعینات کریں گے تاکہ جرائم پیشہ گروہوں اور تنظیموں کو ختم کیا جا سکے, اور میں ملک میں منشیات کے کاروبار کو ختم کروں گا. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. بدھ کے روز اورلینڈو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حریف اور ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے دو افریقی امریکیوں کی ہلاکت کو ناقابل برداشت قرار دیا. تاہم انہوں نے نیو یارک, نیو جرسی اور منیسوٹا میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے پس منظر میں پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہا. ہلری کلنٹن کے نائب صدارتی امیدوار ٹم کین نے ریاست نیواڈا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا
There is a need to build better bridges between
کمیونٹیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا اور ہلری کا خیال ہے, اور ان کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس پر مزید کام کریں گے. یہ الفاظ تھے ٹم کین کے. منگل کے روز ہونے والے شوٹنگ کے واقعات کے بعد وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز پرتشدد مظاہروں کی مذمت کی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے الفاظ,
The president certainly does not believe that there is an excuse for somebody to engage in violence in the context of these protests.
صدر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کسی شخص کے لیے احتجاج کی آڑ میں تشدد کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے, لیکن ایک عملی معاملے کے طور پر وہ یہ بھی باور کرتے ہیں کہ یہ احتجاجات اگر پر امن ہوں تو بہت زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے جوش ارنسٹ کے. صدر اوباما نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں اور افریقی امریکی برادری کے سرگرم کارکنوں سے جولائی میں ملاقات کی تھی تاکہ ان کے خیالات سن سکیں اور کمیونٹی پولیسنگ اور انصاف کے فوجداری نظام میں اصلاحات لانے کے سلسلے میں ان کو شریک کار کر سکیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ اپنے اس انتظامی حکم نامے کو واپس لے رہا ہے جو برما کے خلاف پابندیوں کے بارے میں ہے اور جس پر تقریباً 20 برسوں سے عمل کیا جا رہا تھا. برما کی سیاسی اور وہاں کی اسٹیٹ کاؤنسلر آن سان سوچی نے واشنگٹن میں صدر اوباما سے ملاقات کی ہے, اور یہ اعلان اس ملاقات کے بعد کیا گیا. نوبیل امن انعام یافتہ سیاسی لیڈر کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر اوباما نے اپنے برما کے اس دورے کا ذکر کیا جو انہوں نے حالیہ برسوں میں کیا. اس دورے سے اور بعد میں کسی حد تک امریکہ اور بین الاقوامی برادری اور اس سے بھی بڑھ کر برما کے عوام نے جرأت, طاقت اور جدوجہد کرنے کی صلاحیت سے برما کے حالات کو بدلنے میں مدد دی ہے. اس سفر کا ایک اہم ترین سنگ میل فوجی آمریت سے جمہوریت کی طرف منتقلی کا عمل تھا, اور یہی آن سان سوچی کو حکومت میں لانے کا سبب بنا, اور اب یہ مقننہ کی نمائندہ ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ دشواریوں کے باوجود انہوں نے برما کی نوجوان نسل کی امیدوں اور آرزوؤں کو ایک نئی آواز دی ہے. انہوں نے کہا کہ پابندیوں کو اٹھانا ایک راست قدم ہے, اس سے برما کے عوام کو احساس ہوگا کہ نئی حکومت کے آنے اور نئے طرز حکومت کی وجہ سے ان کے ملک کو سراہا گیا ہے. ترجیحات کے عمومی نظام کے تحت امریکہ میں برما کے تمام تجارتی فوائد بحال ہو جائیں گے. اس نظام میں غریب اور ترقی پذیر ممالک کو عالمی معیشت تک رسائی کے لیے تجارتی اور کاروباری مراعات دی جاتی ہیں. برما کے لیے یہ مراعات 1989 سے معطل تھیں, یعنی اس سال سے جب برما کی فوجی حکومت نے جمہوریت نواز احتجاج کو سختی سے کچل ڈالا تھا. صدر اوباما نے کہا کہ برما کے لیے تجارتی مراعات کو دوبارہ بحال کرنے اور اس کے ساتھ اقتصادی اور مالی پابندیاں اٹھانے سے امریکی تاجروں اور غیر منافع بخش اداروں کو وہاں سرمایہ کاری اور شمولیت کے لیے ترغیب ملے گی. امریکہ کو امید ہے کہ اس سے علاقے میں اس کا شراکت دار زیادہ جمہوری اور خوشحال ملک بن جائے گا. برما کو اب بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے, جس میں وہ سول تنازع بھی شامل ہے جو راکھین ریاست میں نسلی روہنگیا کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کی شکل میں طویل عرصے سے جاری ہے. نئی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سابقہ فوجی حکومت نے اس طرح کے جو بڑے مسائل کھڑے کیے تھے وہ ان کو حل کرے گی. صدر اوباما نے آن سان سوچی کے اس اقدام کی تعریف کی کہ انہوں نے امن کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مسلح کشیدگی کے مسئلے کو حل کرنے اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا گیا ہے. اس میں روہنگیا برادری کا مسئلہ بھی شامل ہے جو طویل عرصے سے امتیازی سلوک کا سامنا کر رہی ہے. صدر اوباما نے کہا کہ ہم مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں. ابھی برما کو بہت سے کام کرنے باقی ہیں, مگر اب وہ صحیح راہ پر گامزن ہو چکا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. पता है www.voanews.com/editorial।
इसके साथ ही हमारे इस दूसरे न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर नीलोफर मुगल और इंजीनियर सुलेमान। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा हरदम रवाहें जिंदगी, जिसे पेश करेंगी यास्मीन जमील, प्रोड्यूसर होंगी गुलरुख। खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।